سنیچر 5 دسمبر کے زیربین کے ساتھ مہوارہ صفدر کا سلام. امریکی سیاست کیلیفورنیا میں گولیاں چلا کر ہلاک کرنے والی خاتون کا تعلق پاکستان کے ضلع لیا کی تحصیل سے ہے. وہاں جانے والے صحافی نے بتایا،
پہلے تو یہ خاصی ماڈرن تھی لیکن 2 سال کے بعد اس میں کچھ چینج آیا اور یہ مذہب کی طرف خاصی لائک ہوئی.
ان سب کی تفصیل عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکی عوام کو کیلیفورنیا جیسے شدت پسندی کے واقعات سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا. ادھر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اپنے تازہ پیغام میں کہا ہے کہ سن برنارڈینو کے سماجی مرکز پر حملہ کرنے والے ان کے پیروکار تھے. مزید بتا رہی ہیں سارا حسن. دولت اسلامیہ نے اس حملے کی براہ راست ذمہ داری تو قبول نہیں کی ہے، تاہم کہا ہے کہ یہ حملے ان کے 2 پیروکاروں نے کیے ہیں. ادھر جوڑے کے خاندان کے وکلا کا کہنا ہے کہ اس حملے پر ان کے اہل خانہ اور رشتے دار مکمل صدمے میں ہیں اور وہ اس بات سے بالکل لا علم تھے کہ سید فاروق اور ان کی اہلیہ اس قسم کی کاروائی کر سکتے ہیں. فائرنگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی 14 ہلاکتوں کی تحقیقات دہشت گردی کے واقعے کے طور پر کی جا رہی ہے، تاہم امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ دونوں شدت پسند تنظیم کے رکن تھے.
پاکستان کے صوبے پنجاب کے 12 اور سندھ میں کراچی کے 6 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا ہے. تمام اضلاع میں مجموعی طور پر انتخابات پر امن رہے، تاہم کراچی کے کچھ علاقوں سے لڑائی جھگڑوں اور بے ضابطگیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. کراچی میں بھرپور انتخابی مہم کے باوجود بیشتر علاقوں میں لوگوں نے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ نہیں کیا. پنجاب کے جن 12 اضلاع میں پولنگ ہوئی ان میں راولپنڈی، سیالکوٹ، ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان شامل ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی تیاریوں سے متعلق ایک جائزہ اجلاس ہوا. ریڈیو پاکستان کا کہنا ہے کہ اجلاس میں قومی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ادھر پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے. افغانستان میں قیام امن اور علاقائی تعاون کے لیے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اگلے ہفتے سے اسلام آباد میں ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ایک اجتماع میں بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 5 افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. شمائلہ خان.
اس حملے میں ضلع دیناجپور میں تقریباً 1 ماہ تک جاری رہنے والی مذہبی تقریبات کو نشانہ بنایا گیا. پولیس نے 5 افراد کو حراست میں لیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش بنیادی طور پر ایک مسلم ملک ہے، تاہم وہاں 10% آبادی ہندوؤں پر بھی مشتمل ہے. حالیہ کچھ عرصے میں ملک میں سیکولر بلاگرز، شیعہ اقلیتی آبادی اور غیر ملکیوں پر اسلامی شدت پسندوں نے کئی جان لیوا حملے کیے ہیں.
بھارتی شہر چنئی کے بلدیاتی عملے نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایک بڑی صفائی مہم کا آغاز کیا ہے. شہر میں امدادی کام بھی تیزی سے جاری ہے. ہوائی اڈا بھی امدادی پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے. بعض علاقوں میں کئی دنوں بعد بجلی بحال ہوئی ہے اور ہزاروں متاثرہ افراد تک کھانا اور ادویات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اطلاعات کے مطابق چنئی ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ جہاں پانی بھر گیا تھا وہ بھی جزوی طور پر کام شروع کر دے گا. گزشتہ ہفتے جاری رہنے والی شدید بارش سے اب تک یہاں تک تقریباً 280 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس میں جاری بین الاقوامی کانفرنس کے شرکا نے عالمی حدت پر قابو پانے سے متعلق مجوزہ منصوبے کا خاکہ تیار کر لیا ہے، تاہم اب بھی کچھ قابل اعتراض نکات اس دستاویز کا حصہ ہیں. عبید ملک.
ماحولیاتی امور سے متعلق فرانسیسی سفیر کا کہنا ہے کہ اگرچہ بڑے سیاسی مسائل بدستور حل طلب ہیں مگر معاہدے کی دستاویز کی تیاری بھی ایک بڑی کامیابی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ شرکا کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہیں. اس مسودے پر اب اگلے ہفتے سے باقاعدہ بات چیت شروع ہوگی. امید کی جا رہی ہے کہ 4 سال سے جاری مذاکرات بالآخر نتیجہ خیز ثابت ہوں گے.
آذربائیجان سے خبر ہے کہ وہاں زیر سمندر تیل نکالنے والے ایک آئل پلیٹ فارم میں آگ لگنے سے تقریباً 30 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. آذربائیجان میں آئل ورکرز کے حقوق کی تنظیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ لاپتہ کارکن اس حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم حکومتی آئل کمپنی ایس او سی اے آر کا کہنا ہے کہ انہوں نے پلیٹ فارم سے 30 افراد کو زندہ نکال لیا ہے. عراق کی حکومت نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شمالی شہر موصل کے قریبی علاقے سے اپنی فوج واپس بلا لے. وزیر اعظم حیدر العابدی کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کا یہ اقدام عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. سوشل ویب سائٹ فیس بک نے ایک نیا فیچر متعارف کروایا ہے جس کے ذریعے صارفین لائیو ویڈیو چلا سکیں گے. تابندہ کو کب
اس فیچر کے تحت فیس بک پر لائیو فرینڈز کی ایک فہرست کا اضافہ کیا جائے گا جہاں آپ اپنے دوستوں کے نام اور جو وہ لکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکیں گے. آغاز میں فیس بک کا یہ لائیو ویڈیو فیچر امریکہ میں محدود لوگ صرف آئی فونز پر ہی استعمال کر سکیں گے, جبکہ ابتدائی چند ماہ میں اس فیچر کی سہولت صرف منتخب کردہ نامور اور بلند پایا شخصیات ہی کو دی جائے گی. کمپنی کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے تمام صارفین تک پہنچایا جائے گا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور. باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. ہماری تازہ ترین خبروں کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہیں, لیکن ہم ابتدا کریں گے آج اس خبر سے کہ کیلیفورنیا کے علاقے سین برنارڈینو میں رضوان اور تاشفین کے خاندان والوں کے وکیل ڈیوڈ چیزلے اور محمد عبدالرشید نے اس معاملے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے جلد بازی نہ کی جائے. وکلا کا یہ بھی کہنا ہے کہ بدھ کو ہونے والے اس حملے میں شامل حملہ آوروں کے اہل خانہ اور رشتہ دار بہت پریشانی اور تشویش میں بھی مبتلا ہیں. یہ تاشفین ملک کون ہیں؟ ان کا پاکستان سے تعلق بتایا جا رہا ہے. ان کے علاقے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج ہم پروگرام میں اس بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے, لیکن پہلے ہم آپ کو واشنگٹن لیے چلتے ہیں تاکہ تازہ ترین یہ جانیں کہ وہاں پر اس بارے میں جو تفتیش ہو رہی ہے وہ کہاں تک آگے بڑھی ہے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے, اور اس خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عارف جمال جو شدت پسندی کے موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں اکثر ان کے خیالات سنتے رہتے ہیں. اس وقت بھی وہ ٹیلی فون لائن پر ہیں. ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تاشفین ملک جو اس تک پہنچی ہیں اس حملہ کرنے تک, تو یہ سارا عمل کس طرح سے ممکن ہو سکا ہے. لیکن پہلے برجیش, میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس بارے میں کیا تازہ ترین خبر ہے وہاں پر؟
ہوئی ہے کہ ایف بی آئی نے اسے دہشت گردی سے جڑا معاملہ قرار دیا ہے. ایف بی آئی کے لاس اینجلس آفس کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹیلی فون ریکارڈز اور دوسرے جو معلومات حاصل ہوئے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا. انہوں نے مشتبہ حملہوروں میں سے ایک تاشفین ملک کے فیس بک اکاؤنٹ کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ٹائم لائن میں انہوں نے داعش یا خود کو دولت اسلامیہ کہنے والا جو ادارہ ہے اس کو لے کر کے اس کے بارے میں وفاداری قبول کی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بڑی تعداد میں اسلحہ ان کے گھر سے ملا, جس طرح سے انہوں نے اس کی تیاری کی اور جس طرح سے اپنے ڈیجیٹل نشان مٹانے کی کوشش کی, ان سب کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا. انہوں نے امید جتائی ہے کہ جو سیل فون حملہوروں نے توڑ کر پھینک دیا تھا اس سے حاصل ڈیٹا کی تفتیش اور دوسرے الیکٹرانک ڈیوائسز سے ملے معلومات اس حملے کے مقصد پر بہتر روشنی ڈال سکیں گے. جمعے کو ہی واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کا کہنا تھا کہ اب تک کی تفتیش سے اندازہ یہ مل رہا ہے کہ حملہور جوڑا غیر ملکی دہشت گرد اداروں سے انسپائرڈ تھا اور شدت پسند کی طرف جھکاؤ تھا ان کا.
اچھا, تو برجیش, خود تاشفین ملک کے اہل خانہ اور وکلا کیا کہتے ہیں؟
جی دیکھیں, سید فاروق جو حملہور تھے ان کی ماں, ان کے تین بھائی بہن اور جیجا کی طرف سے دو کرمنل ڈیفنس لائرز نے میڈیا سے بات کی, اور ان کی دلیل تھی کہ سید فاروق اور ان کی بیوی تاشفین ملک کا کسی دہشت گرد ادارے کے ساتھ کسی طرح کا تعلق نہیں تھا. اور میڈیا جس طرح سے دوسرے حملے ہوتے ہیں امریکہ میں تو حملہوروں کے مذہب کی بات نہیں کرتی, اسی طرح اس میں بھی احتیاط برتا جائے, یہ نہیں کہا جائے کہ مسلمان حملہوروں نے گولی چلائی. وکیلوں کی دلیل تھی کہ گھر میں تین چار بندوقیں رکھنا اور ہزاروں راؤنڈ گولیاں رکھنا امریکہ میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسرا کہ چار گھنٹے تک ایف بی آئی نے جو رشتہ داروں اور وکیلوں سے بات کی اس میں اب تک فیس بک کے پوسٹ کے علاوہ اور ایسا کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ جو انہیں دہشت گرد اداروں سے جوڑ سکے. اس لیے یہ معاملہ دوسرے جو گن اٹیکس ہوتے ہیں امریکہ میں उनसे कोई बहुत अलग नहीं है, ये कहना था उनका। वकीलों ने तस्नीम मलिक और सैयद फारूक के बारे में ये जरूर बताया कि वो काफी हद तक कदामत पसंद थे और फारूक अपने वालिद भाइयों और जीजा किसी भी दूसरे मर्द को उस कमरे में या जहां पर मौजूद वहां पर मौजूदगी उनकी नहीं चाहते थे जहां उनकी बीवी तस्नीम मलिक मौजूद होती थी। वकीलों का ये भी कहना था कि वो खानदान के साथ बहुत करीबी ताल्लुक नहीं रखते थे और काफी हद तक अकेले रहना पसंद करते थे और उनकी जो 6 महीने की बच्ची है उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की निगरानी में रखा गया है और वकीलों ने उम्मीद जताई है कि पीड़ तक बच्ची को शायद खानदान के हवाले करवाने में वो कामयाब हो जाए।
अच्छा ब्रजेश, ये बताइएगा कि ज़रा इब्लाग में जो कुछ इस किस्म की खबरें मिल रही हैं कि तस्नीम मलिक का इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से कोई ताल्लुक था, लाल मस्जिद के बारे में आप जानते हैं कि वहां पर काफी रेडिकलिज्म के सिलसिले में उसका नाम आता रहता है, इस बारे में कैलिफोर्निया की पुलिस या तफ्तीशी इदारों ने कुछ कहा?
देखिए, इस मामले की तफ्तीश FBI और मुकामी पुलिस समेत कई एजेंसियां कर रही हैं और उनकी तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक जरूर है, तस्नीम मलिक वहीं पैदा हुई और कुछ वर्षों बाद सऊदी अरब चली गई लेकिन पाकिस्तान आना जाना लगा रहा, ये सब बातें आ रही हैं। उनकी और सैयद फारूक की मुलाकात सऊदी अरब में हुई, ये बातें सामने आई हैं लेकिन इसके अलावा किसी और तरह का ताल्लुकात जो लाल मस्जिद की बात करी उस बारे में कुछ भी नहीं कहा है एहलकारों ने। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि कल पाकिस्तानी सफारत खाने ने बयान जारी करते हुए इस हमले की सख्त मजम्मत की है और साथ ही कहा है कि जो पाकिस्तानी अमरीकी कौम है यहाँ वो बेहद अमन पसंद, कानून पर यकीन करने वाली और जिम्मेदार कौम है। और आज सुबह सदर ओबामा ने जो रेडियो पर वो खिताब करते हैं मुल्क को, उसमें उन्होंने कहा है कि ये मुमकिन है कि ये जो हमलावर मुश्तबा हमलावर जोड़ा था इनका दहशतगर्दी से ताल्लुक रहा हो लेकिन जरूरत है बंदूकों पर लगाम कसने की और उनका कहना था कि अगर हम बंदूकों पर लगाम कसेंगे तभी मुमकिन है कि कुछ खतरनाक लोग अगर मुल्क में हैं भी तो उन्हें ये असला और ये हथियार आसानी से नहीं वो हासिल कर सके।
ब्रजेश उपाध्याय, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ जमाल, आपसे हम अभी बात करेंगे। जैसा कि अभी ब्रजेश ने बताया कि वहाँ जो बाराक ओबामा या वहाँ के तफ्तीशी इदारे जो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी से अगर इनका कोई ताल्लुक है तो वो किस तरह मुमकिन हो सका है क्योंकि ये सऊदी अरब में रही हैं, पाकिस्तान इनका आना जाना रहा है, इस पर अभी आपसे बात करते हैं। लेकिन पहले हम आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के जिला लैया में, जहां से ये कहा जा रहा है कि तस्नीम मलिक का ताल्लुक यहाँ की तहसील करोड़ लाल ईसन से है। हमने इस सिलसिले में मुल्तान में सहाफी आसिम तनवीर से रابطہ किया जो इस तहसील से तस्नीम मलिक के कुछ अजीजों से मिलकर अभी लौटे हैं, बल्कि वो रास्ते में थे जब हमारी उनसे बात हुई। सबसे पहले हमने उनसे ये पूछा कि इस इलाके के बारे में क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? आसिम तनवीर
जी, करोड़ लाल ईसन जो है वो जिला लैया की तहसील है और ये मुल्तान से 225 किलोमीटर ये शुमाल मगरिब में है और ये जो एरिया है ये खास पसमानदा एरिया है और इसमें मलिक गुलजार अहमद ये आज से तकरीबन 30 साल कबल पाकिस्तान से और अपना जो इलाका करोड़ लाल ईसन डिस्ट्रिक्ट लैया यहाँ से ये जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब गए और वहां पर इनके दो जो औलादे हुई, एक में मलिक तस्नीम और दूसरा उनका बेटा है जो कि वहां पर इंजीनियर है।
अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी वहां पर इनकी मलिक तस्नीम जो हैं, इनके कौन कौन से खानदान वाले वहां पर अभी भी मौजूद हैं और आपकी किससे मुलाकात हुई?
जी, ये जो महदा शेखा वाला है यहाँ पर इनके जो चचा हैं मलिक रुबानी और ये वहां पर मौजूद, उनका घर है वहां पर। और इसके अलावा इनके दूसरे जो चचा हैं उनका नाम मलिक अनवर जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर लैया हैं लेकिन इनका आबाई घर करोड़ लाल ईसन में है। लैया और करोड़ लाल ईसन का जो फासला है तकरीबन वो 25 किलोमीटर है और इनकी फैमिली जो आबाई फैमिली वो यहीं पर है और मोस्टली इनके जो जो फादर थे तस्नीम मलिक के जिनका नाम मलिक गुलजार अहमद है वो इनके जो अहले महल्ला है और इनके जो रिलेटिव जो खानदान के लोग हैं उन्होंने बताया कि ये एक साल में तकरीबन इनके 3 टूर होते थे और वो तकरीबन 1 घंटे के लिए तकरीबन वो यहाँ से एक अपनी फैमिली के लोगों को दरमियान में रखकर और वो 5 घंटे यहाँ पर टोटल स्टे करते थे। उन्होंने अपना घर मुल्तान में लिया हुआ था और उनकी जो बेटी तस्नीम मलिक है اس کی رہائش کا بھی انہوں نے ادھر ملتان میں انتظام کیا ہوا تھا. اور تاشفین ملک جو کہ تقریباً 3 سال بہاوالدین زکریا یونیورسٹی کی بی فارمیسی کی ادھر اسٹوڈنٹ تھی, انہوں نے وہاں سے بی فارمیسی کمپلیٹ کی.
تو آپ نے کیا محسوس کیا, کس قسم کے رجحانات تھے ان لوگوں کے, اور مذہبی سیاسی یا سماجی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں سے جن سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں ان کے کس قسم کے رجحانات دیکھے آپ نے؟
کہ یہ ان کی فیملی مذہب سے ان کا جذباتی حد تک لمبا, اور یہ جو ایریا ہے کروڈالیسن یہاں سے صرف 35 کلومیٹر کے بعد دیرستان کا ایریا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد آگے پہ وزیرستان کا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پختون خان کا جو ایریا ہے یہاں سے بھی مذہبی لوگ کا آنا جانا ان کی فیملی کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ کافی عرصے سے ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تاشفین ملک کا اپنے فادر کے ساتھ یا ان کی پہلے تو یہ خاصی ماڈرن تھی, لیکن اس کے بعد یہ جب پاکستان آئی آج سے 4 سال قبل تو اس میں ماڈرنزم تھا, لیکن 2 سال کے بعد اس میں کچھ چینج آیا اور یہ مذہب کی طرف خاصی لائک ہوئی. اور یہاں پر جو کروڈالیسن میں جو خواتین کی مذہبی جو محفلیں ہوتی تھی ان کو بھی یہ اٹینڈ کرتی تھی, اور خاص طور پہ خواتین کو بھی یہ قائل کرتی تھی کہ ہمیں یہ کام چھوڑ کر ہمیں کوئی انڈین موویز وغیرہ اور یہ جو ڈانس ٹائپ کی فلمیں اور اس کے علاوہ جو سانگز ہیں ہمیں یہ اس کو نہیں یہ اپنانا چاہیے, نہیں سننا چاہیے, نہیں دیکھنا چاہیے. اور مذہبی ہوئی, اور اس کے بعد ان کے گھر کے ایک جو ملازمہ ہے انہوں نے بتایا کہ یہ کسی اپنے فون پہ کسی عربی سے خاصی طویل رات گئے تک کال کرتی رہی ہے, اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھی یوز کرتی تھی اور فیس بک پہ یہ رات گئے تک یہ آپس میں چیٹ ویٹ کرتے رہے ہیں.
تو آسم تنویر یہ بتائیے کہ اب جب کہ تاشفین ملک کا نام آ رہا ہے جو کچھ امریکہ میں ہوا کیلیفورنیا میں, تو اس پر کچھ لوگ کیا تاثرات ہیں لوگوں کے اس پر؟
جی وہاں کے ان کے جو اہل علاقہ ہیں اور خاص طور پر جو ان کی میری تاشفین ملک کی جو پھپھو ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے حفصہ بتول سے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو پہلے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے یہ کیا ہے, اور کیونکہ اب یہ پروف ہو گیا ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ اس نے جو قدم کیا ہے جو اس نے اقدام اٹھایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو مذہب کے بارے میں ہم لوگ بہت سینسٹیو ہیں اور یہ داعش ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کوئی کامنٹس نہیں کیا نہ اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا لیکن اس کے اقدام سے ہماری خاندان ہماری فیملی یہ بدنام ہوئی ہے.
جی تو آسم تنویر یہ بتائیے گا کہ کیا کسی رشتے دار نے کچھ یہ اندیا دیا کہ ان کو کیا کچھ اس قسم کا معلوم تھا کہ شادی کے بعد امریکہ میں تاشفین ملک کی کس قسم کی سرگرمیاں ہیں, یا یہ کہ اب ان کے کیا خیالات ہو چکے ہیں اور وہ وہاں پر پڑھائی کر کے رہنا چاہتی ہیں یا واپس سعودیہ جانا چاہتی ہیں, کچھ ایسا پتہ چلا؟
عجیب آپارا, جب میں ان کے گھر میں ان کی پوپ ملک باہر آیا تو ان کے کزن سے میری ملاقات ہوئی, ان سے انہوں نے مجھے اپنا نام نہ بتانے کے خاطر بتایا. یہ دیکھیں کہ یہ تاشفین جب امریکہ گئی اور وہاں سے کچھ ماہ کے بعد یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سعودی عرب آئیں عمرے کے لیے, تو اس کے بعد ان کے فیملی نے ان سے ملنے سے انکار کیا تھا ان کے ہسبینڈ کو, جبکہ تاشفین کے والد اور والدہ نے اور بھائی نے ان سے ملاقات کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فادر اور سسٹر نے کہ آپ یہاں پر رکیں سعودی عرب, لیکن تاشفین ملک نے ان کو انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے امریکہ جا کے کوئی اہم کام کرنا ہے, کوئی اہم مشن کرنا ہے. تو اس کے تاشفین کے کزن نے مجھے بتایا کہ ان کی فیملی کے مائنڈ میں شاید یہ تھا کہ تاشفین واپس امریکہ جا کے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنا چاہتی ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے امریکہ پہنچ کر اپنے کزن اور اپنے فیملی فرینڈ کو فیس بک پہ جا کے ایڈ کیا, اور جب ان کی فیملی نے ان کی جا کے فوٹوگراف اور ان کی جا کے یہ سرگرمیاں دیکھی کہ اس میں تو یہ داعش کی مکمل حمایت کر رہی ہے اور ابو بکر بغدادی اور ان کے اور جو دوسرے لوگوں کو یہ اپریشیٹ کر رہی ہے, انہوں نے کہا کہ ان میں خاصی تشویش بھی تھی کہ یہ لڑکی جو کہ بہت ماڈرن تھی اس نے لو میرج بھی کی, یہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوئی ہے. اور یہ ان کے جو کزن نے بتایا کہ اس کے بعد سے ان کی فیملی میں خاصی تشویش تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اقدام نہ کر لے یا اپنا یا امریکہ چھوڑ کے کہیں شام یا کسی ایسے ایریا میں نہ چلی جائے کہ ان کو جا کے جوائن نہ کر لے جا کے. لیکن فیس بک پہ اس کی جو ایکٹیویٹیز تھیں تاشفین ملک کی وہ ان کی فیملی کے لیے خاصی تکلیف دہ تھی.
ملتان سے یہ تھے صحافی آسم تنویر. اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ حکومت پنجاب نے تاشفین ملک کے بارے میں پولیس سے فوری رپورٹ طلب کی ہے. لاہور میں صحافی اون ساہی سے ہم نے یہ تفصیل جاننا چاہی.
میں اسلام آباد میں بیسکلی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے پاکستان کی, انہوں نے یہ ساری تفصیل مانگی ہے اور انہوں نے جو سویلین ہماری ایجنسی ہے آئی بی ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ وہاں سے جو بھی آئی بی کے وہاں پہ لوگ ہیں کروڑ لال اسن میں, لیا میں اور ملتان میں, ان ساروں کو کہا ہے کہ اس کی جتنی موومنٹ تھی وہاں پہ, جس طرح کس کے کانٹیکٹ سے, ان ساروں کو دیکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فیملی ہے اس کے کس طرح کے جو ہے کوئی مذہبی رجحانات تو نہیں ہے, کیونکہ یہ ایریا جو ہے اس میں کافی بیکورڈنس ہے اور کافی مذہبی رجحان ہے. یہ جو کروڑ لال ایشن ہے یہ سیکٹیرین حوالے سے بھی بہت یہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے اور لیٹ نائنٹی.
جی جی آن آپ بتا رہے تھے ہمیں. ہیلو آن ساہی. سامعین ہم معذرت چاہتے ہیں, لاہور میں صحافی اون ساہی سے اس وقت ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تو ہم چلتے ہیں واشنگٹن جہاں سے شدت پسندی پر ایک محقق عارف جمال ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. عارف آپ کی بہت گہری نظر رہی ہے شدت پسندی پر, خصوصاً پاکستان کے جنوبی پنجاب کے علاقے پر. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ ابھی سنا کہ تاشفین ملک میں ایک تبدیلی آئی وقت کے ساتھ ساتھ, یہ عمل کیسے ممکن ہو سکا ہے, اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں گے آپ؟
جی یہ ابھی اتنی تفصیلات نہیں ہیں کہ ہم حتمی طور پر بتا سکیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی, مگر کچھ جو پیٹرنز میں نے اسٹڈی کیے ہیں بہت سارے ایسے جہادی لوگوں کے, اور ان کے ساتھ یہ اگر مقابلہ کیا جائے جو انفارمیشن ہمارے پاس اس وقت ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ تاشفین ملک جو ہیں وہ کافی ماڈرن عورت تھیں اپنے علاقے کے لحاظ سے, مگر وہ علاقہ جو ہے وہ کافی زیادہ جہادی گروپوں کی وجہ اس میں اس علاقے میں بہت سارے جہادی گروپ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہے کہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھی ہیں فارمیسی, وہاں پر کافی جہادی اور اسلام پسند گروپوں کا انفلوئنس ہے. مگر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تاشفین ملک کی جو فیملی کے کچھ ممبر ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سپاہ صحابہ اور اس جیسے گروپوں کے ساتھ وہاں تھا. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے کچھ عرصے سے وہ ان کے فیملی سے اپنے علاقے سے متاثر ہوتی رہی, مگر یہ ان میں تبدیلی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں آئی ہے, شاید وہ امریکہ میں آنے کے بعد وہ تبدیلی آئی ہے. کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو امریکہ میں کچھ اسلام پسند تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کی گیدرنگز کرتی ہیں ان میں وہ کافی ایکٹیو تھے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف, اور وہاں پر ان کو انفلوئنس ہوا اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ امریکہ چونکہ ایک کافروں کا ملک ہے تو اس پر حملہ کیا جائے.
عارف آپ سے ابھی اور بات کریں گے, لیکن لاہور میں صحافی اون ساہی سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان کا جو تاشفین ملک کا ملتان میں جو گھر ہے اس کے بارے میں کوئی خبر ہے, وہاں کوئی ابھی مقیم ہے, وہاں کوئی بات ہوئی آپ کی؟
ملتان میں بیسکلی جس بابر کالونی ہے جہاں پہ ان کا گھر ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو لوکیلٹی میں جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہر 2-3 مہینے میں آیا کرتے تھے. اس کی فیملی اور تاشفین جب یہاں پہ بھی رہی تو کوئی بہت زیادہ ان کا محفوظ نہیں تھا وہاں پہ مقامی لوگوں کے ساتھ, جبکہ بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی جہاں پہ یہ 3 سال کے لیے پڑھتی رہی ہیں وہاں پہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے وہاں کے اسٹوڈینٹس جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے اور وہاں کی جو فیکلٹی ہے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بندہ ان سے بات نہیں کرے گا. وربل جو ہے انہوں نے ان کو نوٹیفائی کر دیا کہ ان کے بارے میں کسی لیول پہ بات نہیں کی جائے گی. تو جہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وفاقی گورنمنٹ بیسیکلی ان کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے ساری, وہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملتان میں, کیونکہ ملتان جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا وہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑا شہر ہے, اور جب ایکسٹریمزم کی بات آتی ہے یا ریڈیکلائزیشن کی بات آتی ہے تو ملتان بھی ایک ہب ہے. تو ان دنوں اگر آپ پاکستان کو فالو تو جو خواتین کی ریڈیکلائزیشن ہے اس پہ کافی کام ہو رہا ہے, کافی ساری آرگنائزیشن ہے پاکستان جو صرف خواتین پہ کام کرتی ہے اور اس میں مختلف لیول پہ کچھ یونیورسٹیز میں کام کرتی ہیں, کچھ جو ہے محلے کے لیول پہ کام کرتی ہیں جو صرف خواتین کو جو ہے وہ کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک خاتون پہ ہم کام کر لیں گے تو پوری فیملی اس میں آ جائے گی. اور اس میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت ساری جو جہادی آرگنائزیشن ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ اپنے تبلیغی جو ہے وہ یونٹس بنائے ہوئے ہیں جو کہ خواتین پہ کافی فوکس کرتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے جو فیملی سے پریشر آئے گا, جو خاتون ایک پریشر بلڈ کر سکتی ہے وہ جو ہے فیملی کے اندر سے نہیں کر سکتا. جی
لاہور سے اونساہی آپ کا بہت شکریہ. اور عارف جمال, ہم جیسے کہ آپ سن رہے ہیں اس وقت جنوبی پنجاب کو شدت پسندی کا گڑھ کہا جا رہا ہے, یہ کس قسم کے اور کس ذریعے سے یہ داعش کے قریب ہو سکی ہیں تاشفین ملک, جیسا کہ کہا گیا کہ فیس بک پہ جو ان کے نظریات تھے ان سے پتہ چلا؟
رہا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی آئیڈیولوجیکل جو بھی ٹریننگ ہوئی ہے وہ شاید سعودی عرب یا پاکستان میں ہوئی ہے, ہمیں نہیں معلوم, مگر ان کی جو یہ آرمڈ جو رجحان ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ہی وہ جن اسلام پسند تنظیموں کے ساتھ ان کا تعلق تھا ان کی وجہ سے ہوئی ہے. یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے اسلام پسند تنظیمیں کہ جہاد اور یہ جو دہشت گردی اسلامی یہ بنیادی طور پر امریکہ کی فورن پالیسی کا نتیجہ ہے. یہی نقطہ نظر قائر کا ہے جس کے اس خاندان کے تعلق بتایا جا رہا ہے.
جی عارف جمال آپ کا بہت شکریہ. اور اب یہ سٹوری جو کہانی ہے اس پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی موجود ہے. اب ہم پیش کریں گے کھیلوں کی خبریں جو آج پیش کر رہی ہیں سبا ناز. بھارت نے جنوبی افریقہ کے خلاف دہلی میں ہونے والے چوتھے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر دوسری اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنا لیے ہیں اور جنوبی افریقہ پر 403 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. اجنکیا رہانے 52 اور کپتان وراٹ کوہلی 83 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے. ادھر بینکاک میں خواتین ورلڈ کپ T20 کوالیفائر مقابلوں کے فائنل میں آئرلینڈ نے بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیم کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 105 رنز بنائے تھے. آئرلینڈ نے مطلوبہ ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. آسٹریلیا کا دورہ کرنے والی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو کرکٹ آسٹریلیا 11 نے برسبن میں ہونے والے 4 روزہ میچ میں 10 وکٹوں سے ہرا دیا ہے. امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI کا کہنا ہے کہ فیفا کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی شناخت رشوت دینے والے مشتبہ شخص کے طور پر کر لی گئی ہے, لیکن ان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 2010 میں جنوبی افریقہ میں ہونے والے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں 66 لاکھ پاؤنڈز کی رشوت دینے میں مبینہ طور پر ملوث تھے. مینچسٹر یونائیٹڈ کے کپتان وین رونی آج انگلش پریمیئر لیگ میں ویسٹ ہیم کے خلاف میچ میں شامل نہیں ہوں گے. مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال کہہ رہے ہیں رونی کی کلائی پر لگنے والی چوٹ توقع سے زیادہ گہری ہے. رونی کی کھیل میں واپسی کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. فٹ بال کلب ریال میڈرڈ کو اسپینش کپ سے باہر کر دیا گیا ہے. کلب پر نااہل کھلاڑی کو کوپا لیگ میں کھلانے کا الزام ہے, جبکہ ریال میڈرڈ کا اپنے دفاع میں کہنا ہے کہ کسی کھلاڑی پر اس وقت تک پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا جب تک اسے باقاعدہ طور پر اس بارے میں مطلع نہ کیا جائے. اسکاٹش پریمیئر شپ میں کیلٹک اور ہیملٹن کے درمیان میچ خراب موسم کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے. کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوگی یا نہیں, یہ سوال آج کل زیر بحث ہے. اس پر تفصیلی رپورٹ ہمارے پروگرام میں آگے آنے کو ہے, جہاں اس کے لیے آپ کو کوئٹہ لیے چلیں گے. لیکن سیروین یہاں اپنے نصف کو پہنچائیں. اب اہم خبروں کی 6 سرخیاں ہوں.
امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکی عوام کیلیفورنیا جیسے حملے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. ادھر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے کہا ہے کہ سماجی مرکز پر حملہ کرنے والے ان کے پیروکار تھے. موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس میں جاری بین الاقوامی کانفرنس کے شرکاء نے عالمی حدت پر قابو پانے سے متعلق مجوزہ منصوبے کا خاکہ تیار کر لیا ہے. پاکستان میں صوبہ پنجاب کے 12 اور صوبہ سندھ میں کراچی کے 6 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں پولنگ مکمل ہو چکی ہے اور ووٹوں کی گنتی جاری جاری ہے. آذربائیجان میں زیر سمندر تیل نکالنے والے ایک آئل پلیٹ فارم میں آگ لگنے سے 30 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں جن کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ایک اجتماع میں بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 5 افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں ہزاروں افراد نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کی شہ سرخیاں پیش کر رہی تھیں معصومہ ملک, آپ کا بہت شکریہ. حالات حضرہ کا پروگرام سیبین بی بی سی کے اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے, عمران فاروق قتل کیس, ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین پر قتل کا مقدمہ. اس کی تفصیلات آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. ہم ذکر کریں گے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا, جہاں حکومت سازی کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت پہلے 2.5 سال کے لیے وزارت اعلیٰ کا عہدہ ڈاکٹر مالک بلوچ کو دیا گیا تھا. مسلم لیگ نون بلوچستان کا اب یہ کہنا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کی اب یہ مدت کل یعنی 4 دسمبر کو ختم ہو گئی ہے. آئندہ مدت کے لیے یہ عہدہ مسلم لیگ نواز کو ملنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مالک بلوچ کو توسیع ملنے کی باتیں بھی ہو رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوگی یا نہیں. اس حوالے سے بلوچستان کے سینئر صحافیوں کی کیا رائے ہے, تفصیلات جانتے ہیں کوئٹے سے نامہ نگار محمد کاظم کی اس رپورٹ میں.
سن 2013 میں عام انتخابات کے بعد بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے جن 3 جماعتوں کے درمیان مری میں معاہدہ ہوا تھا ان میں مسلم لیگ نون, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی شامل تھیں. معاہدے کے مطابق پہلے 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ پارلیمانی سیاست کرنے والی بلوچ قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر مالک بلوچ کو دیا گیا. مسلم لیگ نون بلوچستان کا کہنا ہے کہ ان کی مدت 4 دسمبر کو ختم ہو گئی ہے. تاہم نیشنل پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مدت 9 دسمبر کو ختم ہوگی. معاہدے کے مطابق آئندہ 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ مسلم لیگ نون کو ملنا ہے. کیا مری معاہدے کے مطابق فوری طور پر وزیر اعلیٰ نے تبدیل ہونا ہے یا نہیں, اس حوالے سے تاحال وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کی جانب سے کوئی بات سامنے نہیں آئی, جس کی وجہ سے اس سلسلے میں مختلف چمے گوئیاں ہو رہی ہیں, جن میں یہ بھی شامل ہے کہ شاید ڈاکٹر مالک بلوچ کو توسیع ملے. سینئر صحافی خلیل احمد کا کہنا ہے کہ بعض مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک کو توسیع ملے.
جو حالات ہیں اس میں تو یہی لگتا ہے کہ تمام وہ قوتیں جو اقتدار میں آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہیں جس میں مقتدر قوتیں بھی ہیں, ان کا یہی فیصلہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر مالک کو کنٹینیو کریں گے, لہذا حالات یہی بتاتے ہیں کہ وزیر اعلی شپ تبدیل نہیں ہوگی.
بعض سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے متعلق فیصلوں میں اقتدار کے اصل مراکز بالخصوص فوجی اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل زیادہ ہے. ماضی میں اقتدار کے اصل مراکز میں بلوچستان کے قوم پرستوں کے لیے پذیرائی نہیں رہی. ماضی میں اگر سے بلوچستان میں قوم پرستوں کی حکومتیں بنی بھی تو زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں, لیکن اس کے برعکس ڈاکٹر مالک بلوچ نہ صرف اپنی مدت پوری کر لی بلکہ ان کی توسیع کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ایک اور سینئر صحافی سید علی شاہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ کی کارکردگی گزشتہ حکومت کے مقابلے میں بہتر ہے, اس لیے ان کا تاثر مثبت ہے.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ سے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مطمئن ہیں, حالانکہ انہوں نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ بھی سر انجام نہیں دیا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا جو تاثر ہے وہ انتہائی مثبت ہے.
جائیں کہا جا رہا ہے کہ طاقت کے اصل مراکز کی بھی یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر مالک کو توسیع ملے. وہاں بلوچستان سے باہر کے بعض صحافیوں اور اینکر پرسنز نے بھی ڈاکٹر مالک بلوچ کو توسیع دینے کی وکالت کی ہے. سینئر تجزیہ نگار شہزادہ ذوالفقار اس بات کی ایک وجہ ڈاکٹر مالک بلوچ اور اقتدار کے اصل مراکز کے ایک پیج پر ہونے کو قرار دیتے ہیں.
وجہ ایک پیج پہ ہے نا, لیکن بات یہ ہے کہ جو جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ یہ کر رہے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں. تو ایجنڈا آپ دیکھ لینا, گوادر پورٹ کو چلانا, سی پیک منصوبوں کو بہتر طریقے سے چلانا, اور تمام باتیں جب جو وہ ہیں تو وہ پوری کریں, تو کیا ضرورت کہ کسی اور کو یا مسلم لیگ نون کو لایا جائے یا اس کے کنڈیڈیٹ کو لایا جائے.
اگر سے ڈاکٹر مالک بلوچ کو توسیع ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن مسلم لیگ نون بلوچستان اس بات کے لیے تیار نہیں کہ انہیں توسیع دی جائے, تاہم اصل فیصلہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے کرنا ہے. اطلاعات کے مطابق اس مقصد کے لیے میاں محمد نواز شریف کا قوم پرست رہنماؤں اور دیگر شراکت داروں سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے کئی شہروں میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی ہے جن میں ملتان, راول پنڈی اور جھنگ شامل ہیں, لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے پاکستان کے صوبہ سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، جو آبادی کے لحاظ سے خود 6 اضلاع پر مشتمل ہے، اور آج یہاں بلدیاتی اداروں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ انتخابات سے پہلے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی بھرپور مہم چلانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت نے خود کو گھروں تک ہی محدود رکھا۔ الیکشن کمیشن کے جعلی اسٹاف کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب تفصیل بتائیں گے ریاض سہیل اپنی اس رپورٹ میں۔
لائنز ایریا، گارڈن، بنس روڈ، کورنگی، گلشن اقبال، نارتھ نظام آباد اور لانڈی کی پولنگ اسٹیشنوں پر کہیں ووٹروں کی کوئی قطار نظر نہیں آئی، جبکہ اس کے برعکس صبح کو حلوا پوری کی دکانوں اور دوپہر کو سی این جی اسٹیشن اور بریانی کی دکانوں پر پولنگ اسٹیشنوں سے زیادہ لوگ تھے۔ تاہم لیاری اور ملیر سمیت مضافاتی علاقوں کی پولنگ اسٹیشنیں زیادہ آباد نظر آئیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال میں نے ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق سے کیا۔
دیکھیں نا، یہ اس وقت تو یہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت شہر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی تمام پولنگ اسٹیشن پہ موجود تھے، پولیس بھی موجود تھی، لیکن اگر جب ریزلٹ آئے گا، اگر 25% 33% بھی ووٹ کاسٹ ہوئے تو یقیناً اس کے اندر اکثریت جو ووٹ ہوگا وہ ایم کیو ایم سے بلانگ کر رہا ہوگا۔
صحیح، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لوگ کم باہر نکلے ہیں؟
اس کو اس طرح لیا جائے کہ شہر میں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت خوف اور ہراس کی فضا پیدا کر کے لوگوں کو باور کرایا گیا کہ اگر وہ باہر نکلیں گے، ووٹ کے لیے باہر نکلیں گے، تو ان کو گرفتار اور چھاپے میں گرفتاری بھی متوقع ہو سکتی ہے۔ لیکن ایم کے میں سمجھتے کہ اس کے باوجود بڑے تعداد میں لوگ باہر نکلے اور ووٹ دیا۔
کراچی میں حالیہ انتخابات میں جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے لیکن انتخابی گہما گہمی کے ووٹنگ کے دن اثرات نہیں ہوئے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار اور کراچی کے امیر نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ لوگوں کا رد عمل توقع کے خلاف تھا۔
ایم کیو ایم جس بنیاد کے اوپر بات کر رہی تھی کہ مہاجر کارڈ چلے گا، صوبہ کارڈ چلے گا، دیکھیں وہ بھی نہیں چلا سکے، اور ہماری بھی، مجھے یہ لگتا ہے، ہم جس توقع کے ساتھ لوگوں سے کہ لوگ تبدیلی کے لیے باہر آ جائیں گے، مجھے اس میں جو مجموعی طور پر صورتحال میں جو چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ کارڈ بہت اچھی طرح پلے کر دیا کہ خوف کا ماحول موجود رہا اور یہ تاثر بنانے کی کوشش کی کہ حالات بدلنے نہیں جا رہے اور ہم تو حیدرآباد میں بھی آ گئے، ہم کراچی میں بھی آ جائیں گے، تو اس کی بنیاد پر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا۔ دیکھیں جو نان اردو اسپیکنگ آبادی ہیں اس میں آپ کو پوری ہلچل نظر آئی ہوگی، اور جو اردو اسپیکنگ آبادیاں ہیں اس میں پولیٹیکل ورکر مجموعی طور پر، یعنی دیکھیں سب جماعتیں تو ختم ہی ہو گئی نا، جو مین اسٹریم اردو اسپیکنگ علاقے ہیں اس میں سے کوئی جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔
شہر میں حساس پولنگ اسٹیشنوں پہ پولیس کے ساتھ رینجرز کو بھی تعینات کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ فوج کی 20 کمپنیاں بھی طلب کی گئی تھیں، تاہم رینجرز زیادہ تر گشت میں مصروف رہی۔ تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی لوگوں کے کم باہر آنے کو خوف کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔
میرا خیال یہ کہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے ہی لوگ ذرا سا محتاط رہے اور ان کو یہ خطرہ رہا، جو ہسٹری ہے کراچی شہر کی جہاں پولنگ اسٹیشن میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، اور آپ کو 2013 تو یاد ہے نا، یہاں اس مرتبہ فوج کو سارے پولنگ اسٹیشن پر ہونا چاہیے تھا، پہلے سے اس بات کا اعلان ہوتا اور میں سمجھتا ہوں تبھی معاملہ بہتر ہو سکتا۔ ہم نے تو بہت لوگوں کو کہا کہ نکلو، میں نے تو صبح سے اپیل کرنا شروع کی کہ جس پارٹی کو بھی ووٹ دینا ہے باہر نکل کر ووٹ دو۔
کراچی میں 2013 کے انتخابات میں تقریب کاری کے واقعات کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچی۔ اسی طرح عزیز آباد کے ہلکے NA 246 پر ضمنی انتخابات میں بھی ٹرن آؤٹ بہتر رہا۔ تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے تو یہ ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف تینوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔
ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے، ان دو اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، کیونکہ ادھر ان کے اندر اس وقت ہراسمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، مانگ ہوتے ہوئے ڈر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے جو فیئر فیکٹر ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہوگا۔ یہ ایم کیو ایم کے لحاظ سے یہ فیکٹر ہو سکتا ہے، جہاں تک جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا فیکٹر ہے اس میں یہ عنصر ہو سکتا ہے کہ بہت سے ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو کنزرویٹو لوگ ہوں انہوں نے اس اتحاد کو نہیں پسند کیا ہو، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے بہت سے جو لبرل ووٹرز ہیں انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا ہو، بہت زیادہ پذیرائی نہیں دی ملی ہو۔
ملیر اور لیاری میں پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹروں کا ہجوم تھا، لیکن یہاں پر لوگوں کی اولویت سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ آزاد امیدوار تھے۔ لیاری میں کچھ ووٹروں نے اس کی وجہ یہ بتائی۔
شیرا بلوچ کو سر فٹ بال سب کچھ جانتا ہے، بہت ساروں کا میں آزما ہے سر، کچھ نہیں ملا ہمیں، کپن ملا ہے ہمیں سر، کچھ بھی نہیں ملا سر، یہ فٹ بال سب کچھ جانتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ دے گا۔
اور ماشاء اللہ سارے آزاد امیدوار کی طرف دھیان ہے، کیوں ہمیں نہ کوئی پارٹی نے نہیں دیا، نہ پیپلس پارٹی نے دیا ہے، نہ پی ٹی آئی نے دیا ہے، کوئی پارٹی نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے سوائے اسلحے کے اور موتوں کے، سوا ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اور ہمارے سارے برادری تھے، سارا برادری تھے، ایک اچھی تھے، بلوچوں کو آپس میں لڑوایا، یہ سیاسی جماعت والوں نے لڑوایا. ابھی ہم لوگ دیکھو سارے ملے ہوئے، سارے ایک بھائی ہیں، ملکے ہوئے سارے بھائی ملے ہوئے، اور ہم کوشش کریں گے ہم لوگ جو بھی ہے آزاد امیدوار کو لائیں گے.
اس سے پہلے صبح کو کئی پولنگ اسٹیشنوں پر عملے، سامان یا ایجنٹس کی تاخیر کی وجہ سے پولنگ تاخیر سے شروع ہوئی، جبکہ بستی شہر میں کئی ایسی پولنگ اسٹیشن تھے جن پر ایم کیو ایم، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے ایجنٹ موجود نہیں تھے. ریاض سہیل، بی بی سی کراچی.
اور اب کچھ بات موسمیاتی تبدیلی کی. ہماری خبروں میں آپ سنتے رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی پر پیرس میں 5 روز سے ایک اجلاس جاری ہے جس میں 190 ممالک کے مندوبین شریک ہیں. شرکا نے عالمی حدت پر قابو پانے کے لیے ایک نیا مسودہ تیار کیا ہے جسے آج پیش کر دیا گیا ہے، اور اب اس پر اگلے ہفتے بحث شروع ہوگی. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائل خان سے.
عالمی حدت کے مسئلے پر پیرس میں ہونے والی COP21 کانفرنس کے دوران مذاکرات کاروں نے عالمی درجہ حرارت پر قابو پانے کے لیے ایک معاہدے کا مسودہ پیش کیا ہے. گو معاہدے کے مسودے میں اب بھی کئی متضاد تجاویز موجود ہیں، لیکن فرانسیسی موسمیاتی سفیر لارنس ٹوبیانا کہتی ہیں کہ یہ مسودہ اس بات کا اظہار ہے کہ اجلاس میں شریک مندوبین کسی معاہدے پر پہنچنا چاہتے ہیں، اگرچہ ابھی بڑے سیاسی مسائل حل کرنا باقی ہیں. انہوں نے مندوبین پر زور دیا کہ وہ اس مسودے کو ایک معاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے بھرپور مدد کریں.
اس مسودے کا متن سب کی جانب سے اگلے ہفتے تک کسی معاہدے تک پہنچنے کی خواہش کا اظہار ہے. سب کے لیے ایک ایسی معاہدے کا مسودہ جو سب ہی نے مل کر بنایا ہے. ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بڑے سیاسی فیصلے لینا ابھی باقی ہیں.
مذاکرات کاروں کی جانب سے پیش کیے گئے اس مسودے پر اگلے ہفتے سے وزرا بحث کریں گے، اور امید کی جا رہی ہے کہ کسی حتمی معاہدے پر پہنچ جایا جائے گا.
یہ تھی شمائل خان. اور اب پیش ہے ریڈیائی کالم دوسرے پہلو کا، اور دلی سے شکیل اختر پیش کریں گے.
مدراس ہائی کورٹ نے تمل ناڈو کی ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ آئندہ برس سے کسی بھی تنظیم کو 6 دسمبر کے روز بابری مسجد یا رام مندر کی حمایت یا مخالفت میں کسی طرح کے جلسے جلوس اور مظاہرے کی اجازت نہ دے. عدالت عالیہ نے اپنے مشاہدے میں کہا ہے کہ اس طرح کے احتجاجوں اور مظاہروں سے روزمرہ کی زندگی میں رکھنا پڑتا ہے، اور اس سے سرکاری اور غیر سرکاری وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں. بابری مسجد 6 دسمبر 1992 کو منظم کی گئی تھی. اس کے بعد ہر برس اس روز بابری مسجد کے حمایتی یوم سیاہ مناتے رہے ہیں، اس کی تعمیر نو کے لیے جلسے جلوس اور مظاہرے ہوتے رہے ہیں. اسی طرح رام مندر کے حامی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کے لیے ہر برس مظاہرے کرتے ہیں. نو آبادیتی نظام سے آزادی حاصل کرنے کے بعد 26 جنوری 1950 کو آزاد بھارت نے ایک نیا آئین اختیار کیا. بھارت کو ایک جمہوری ریپبلک قرار دیا گیا. آئین کے نفاذ سے محض ایک مہینے قبل ایودھیا کے کچھ سادھوؤں نے شہر کی 400 برس پرانی بابری مسجد کے ممبر پر ہندوؤں کے دیوتا بھگوان رام کی مورتی رکھ دی تھی. ریاستی حکومت اور مقامی انتظامیہ نے بجائے مورتی ہٹانے کے مسجد پر تالا لگا دیا. بھارت کے آئین میں ہر شخص کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے. یہ بات بھی طے پائی کہ 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہ جس حالت میں تھی اسے جوں کا توں تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن بابری مسجد کو اس سے الگ رکھا گیا، یعنی اسے ایک متنازع عبادت گاہ تسلیم کیا گیا جس کا فیصلہ ہونا تھا کہ اس پر کس کا حق ہے. بعض ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ بھگوان رام اسی مقام پر پیدا ہوئے تھے جہاں بابری مسجد بنی ہوئی تھی. ان کے مطابق وہاں ایک مندر تھا جسے بابر نے منہدم کرا کر بابری مسجد بنوا دی. 500 برس پہلے وہاں کیا تھا اور کیا نہیں تھا یہ تو ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن پچھلے 100 برس سے بابری مسجد بھارت میں مذہب اور نفرت کی سیاست کا محور بنی رہی. بابری مسجد ڈھائی جا چکی ہے، لیکن اس کے ملبے پر نفرت کی سیاست اب بھی جاری ہے. آزاد بھارت کی تاریخ میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کسی اور ایشو نے ایسی خلیج اور اختلاف نہیں پیدا کیا جیسا بابری رام مندر کے تنازع نے کیا ہے. بھارتی ریپبلک بابری ملبے کا ابھی تک یرغمال بنا ہوا ہے. بھارتی خطے میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا جب ایک مذہبی گروپ کی عبادت گاہ کو دوسرے مذہبی گروپ کے ہجوم نے زمین دوز کر دیا ہو. ماضی میں مقامی حکمران ایک دوسرے کے خطے پر حملوں میں عبادت گاہوں کو بھی تباہ کرتے تھے. بدھزم کے زوال کے بعد ہندو راجاؤں نے بودھ بھکشوں کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا تھا. ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا سے آنے والے مسلم حملہور اور لوٹیرے لوٹ مار اور غارت گری کے ساتھ ساتھ ہندو مندروں کو بھی اکثر نشانہ بناتے تھے. تقسیم ہند کے وقت صدیوں سے ایک ساتھ رہنے والے ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں نے ایک دوسرے کی ہتھیاروں عبادت گاہیں ہی نہیں تباہ کی تھیں، انہوں نے قتل و غارت گری کی ایسی خوریز تاریخ مرتب کی تھی کہ انسانیت اپنے آپ سے شرمسار رہے گی. جمہوری بھارت میں بابری مسجد کا نظام ریاست کی پستی اور لاقانونیت کی فتح کی عکاس ہے. جس ریپبلک نے 1947 کی مذہبی جنونیت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے وہ ریپبلک ہجومی سیاست کے سامنے بے بس نظر آیا. یہ بھارتی آئیڈیل بھارت کی تہذیب اور انسانی اقدار اور آئین کی شکست تھی. بابری مسجد گزشتہ ایک طویل عرصے سے جنوبی ایشیا میں مذہبی نفرت اور سیاست کا محور بنی ہوئی ہے. بھارت ایک کھلا اور آئینی معاشرہ ہے. ملک کا آئین بھارت کے عوام کے اجتماعی شعور کا عکاس ہے. موجودہ دور میں مذاہب پر کسی گروپ تنظیم یا مخصوص فرقے کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی. تروپتی، تاج محل اور ایودھیا بلا مذہب و ملت ہر بھارتی کی میراث ہیں. صدیوں کی کشمکش کے بعد بھارت ایک بہتر مستقبل کی دہلیز پر ہے. سوار اب انسان ماضی کے کھنڈروں کے کب تک یرغمال بنے رہیں گے؟ ان کھنڈروں کے ملبوں اور ان سے وابستہ مذہب کے سیاست کو اب بہت گہرائی میں دفن کر دینے کی ضرورت ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے سیکولر عوام اجتماعی طور پر بابری مسجد کے متنازع مقام کو کسی حتمی فیصلے کے لیے ریاست کے حوالے کر دیں اور اس سے دستبردار ہو جائیں اور ریاست سے یہ عزم لیں کہ مستقبل میں اس ملک میں مذہب کے نام پر کبھی کوئی سیاست نہیں ہوگی اور مذہب کے نام پر انسانوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا. شکیل اختر، بی بی سی دلی.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی، آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیرمین بی بی سی کے اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. اب پیش ہے بالی ووڈ کی فلمی خبروں اور تجزیوں پر مشتمل پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ. ترتیب و پیشکش نصرت جہاں.
تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، پیار سے لگتا ہے.
اپنے فینس کو تھپڑ رسید کرنے والے گووندا کو اب پیار سے نہیں تھپڑ سے ڈر لگے گا، کیونکہ بھارت کی سپریم کورٹ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اس فین سے معافی مانگے جن کو انہوں نے 7 سال پہلے ایک شوٹنگ کے دوران تھپڑ رسید کر دیا تھا. چلے گووندا جی، اس تھپڑ کی گونج آپ کے اس فین کو یاد رہے نہ رہے، آپ کو ساری زندگی ضرور یاد رہے گی. میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. آج بالی ووڈ میں سنیے گا کہ فلم ساز امتیاز علی تماشا کے بعد اب کس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ورن دھون کے لیے کون سی ہیروئنز سٹائل آئیکن ہیں، اور رنبیر کپور فلم تماشا پر مکس ریاکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ساری تفصیل تو آپ سن ہی لیں گے، پہلے یہ سنیں کہ میں نے آج کیا دیکھا. جی ہاں، اس ہفتے ریلیز ہونے والی فلم ہیٹ اسٹوری 3 کا ٹریلر.
اپنا بنانے کا جنون
ہے. دیکھنے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے یہ ٹی وی نہیں ریڈیو پروگرام ہے. خیر، اب ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی یہاں موجود ہیں، تو ارنب آپ بتائیں فلم کیسی لگی؟
یہاں پہ سارا دار و مدار تینوں پہ جیسے میں نے کہا ٹکا ہوا ہے. ان کو یہ پروو کرنا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا ہے. فلم میں بہت سارے ٹوسٹ ہیں، اس میں پریانشو چٹرجی بھی ہیں جو بہت دنوں بعد نظر آئے ہیں. ہر موڑ پہ ایک نہ ایک ٹوسٹ ہے جس کی وجہ سے دلچسپ بنی رہتی ہے. لیکن سیکنڈ ہاف کے بعد، خاص طور سے جب انفولڈ ہوتا ہے، پوری کہانی انفولڈ ہوتی ہے، اس کے بعد سے بہت پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. جو ہم فلمیں دیکھتے ہیں یا جنہوں نے ہیٹ اسٹوری بھی دیکھی ہے، ان کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. میں ہیٹ اسٹوری کو 5 میں سے 2 دوں گا.
چلے पब्लिक का रिएक्शन भी देख लेते हैं।
बहुत ही अच्छी है, वेरी इंटरेस्टिंग।
कुछ भी खास नहीं है।
Awesome.
अच्छी थी
परफॉर्मेंस वॉइस शर्मन एंड टर्नसी ग्रोवर बोथ वेर
स्टोरी इंटरवल के बाद इंटरेस्टिंग है। थ्री स्टार
जो नहीं मिल पाती है सपनों में वो आजादी मुझको मिल जाती है।
वैसे जब फिल्म की हीरोइन जरीन खान से फिल्म के ट्रेलर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस ट्रेलर को काफी खूबसूरत करार दिया।
ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से फिल्म में दिख रहा है इट्स नॉट लुकिंग वल्गर, इट्स नॉट लुकिंग चीप, इट्स लुकिंग सेंशुअल, इट्स लुकिंग सेक्सी, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आई थिंक विशाल हैज डन अ ग्रेट जॉब इन दैट एंड इवन अ कैमरामैन प्रकाश सर। आई थिंक ये दोनों का जो टीम वर्क और जो एफर्ट है आई थिंक इज शोइंग एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब टू मेक दिस थिंग नॉट लुक वल्गर।
आप पता नहीं कि जरीन खान की खूबसूरत क्या वल्गर की डेफिनेशन क्या है।
मटर गश्ती खुली सड़क में तकड़ी तड़क भड़क में बोले गिरे सुलगते हैं सुलगते हैं सड़क में।
रणबीर कपूर की फिल्म तमाशा बॉक्स ऑफिस पर कामयाब तो नहीं कही जा सकती, हाँ इस पर कुछ मिला जुला रद्द अमल सामने आया है और फिल्म ने हफ्ते भर में तकरीबन 50 करोड़ की कमाई की है। हाँ फिल्म की कास्ट ने इसकी सो कॉल्ड सक्सेस पार्टी जरूर मनाई जिसमें जाहिर है कि दीपिका तो थी ही लेकिन कतरीना गायब रही। खैर रणबीर इस थोड़ी सी कामयाबी से खुश नजर आए, क्यों रणबीर?
Well, I think हर फिल्म का मिक्स्ड रिस्पांस होता है ज्यादातर, you know, there are very few films के यो यूनानिमस रिस्पांस होता है, but as of right now, I would like to focus on the positive.
मतलब ये कि कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है।
शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे मिल तो ले, देना ना तू कुछ मगर, आके मेरा दिल तो तू ले ले जाना शहर।
इसी पार्टी में फिल्म साज इम्तियाज अली भी थे। अब तमाशा तो खत्म, आगे आपके क्या इरादे हैं इम्तियाज? क्या शाहरुख जैसे किसी बड़े स्टार के साथ काम करने का प्लान है?
देखिए शाहरुख खान की जो बात है ना, ये मैं उनसे कई बार कुछ दिन पहले मिला था, उसको भी महीनों हो गए, तो अभी उसमें कोई कुछ भी कंफर्म चीज नहीं है जो मैं आपको बोल सकता हूँ, काश ऐसा होता। बट अभी जब ये फिल्म खत्म हो चुकी है, इसके एक दो हफ्ते बाद जब थोड़ी बदली छटेगी तो मैं देखूंगा आगे क्या होता है।
तो चले तमाशा खत्म, ऐसा हजम। वैसे वरुण धवन भी आजकल फिल्म दिलवाले के प्रमोशन में शाहरुख और काजोल के साथ मसरूफ नजर आ रहे हैं। अब दो बड़े बड़े स्टार्स के दरमियान वरुण बमुश्किल ही नोटिस हो पाते हैं। खैर इसी दौरान उन्होंने बड़े स्टार्स के बारे में अपनी पसंद और उनके स्टाइल का जिक्र किया।
मुझे हमेशा से सैफ अली खान की ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद आता है, द वे ही वेयर्स हिज इंडियन वेयर एंड एक्ट्रेस आज से धर्म संकट में डाल रहे हैं एक्ट्रेस। आई थिंक आजकल लड़कियां हमारी यहाँ बहुत अच्छी तरह ड्रेस करती है, सोनम हो या दीपिका हो, बहुत एफर्ट डालती है ऑन द वे दे ड्रेस। कृति लुक्स अमेजिंग है, हाइट भी है उनकी और हील पहनते तो माशाल्लाह और भी ऊपर, बट वेरी ब्यूटीफुल एंड शी लुक्स रियली गुड।
पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार।
ये वो आवाज है जिसे सुनकर नशा होना लाजमी है। नेपाल से मुंबई का रुख करते वक्त उदित नारायण को मालूम ही नहीं था कि एक दिन वो बॉलीवुड के तीन बड़े सुपरस्टार्स की आवाज बन जाएंगे। उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे बड़े फनकारों के साथ गाने गाए, लेकिन 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक ने रातों रात उन्हें कामयाबी और मकबूलियत की बुलंदियों पर ला खड़ा किया। फिर क्या था, उदित नारायण ने 34 जबानों में 25,000 गाने गाए।
आया हूँ यारो दिल अपना दे के, आँखों में चेहरा किसी का ले
सजाई बिल्कुल कवारा मैं हूँ आशिक आशिक कवारा ओ सनम तेरे आशिक है हम जाने मन तेरे सर की कसम।
यूं तो उदित ने अलका याग्निक के साथ बहुत से गाने गाए हैं लेकिन वो खुद लता मंगेशकर के बहुत बड़े फैन हैं।
लता जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब इस सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि जब मैं पैदा हुआ और होश संभाला तब से मैं लता जी के गाने सुनता आ रहा हूँ। और मैं एक किसान का बेटा हूँ, गांव घर का रहने वाला हूँ, जहाँ मैं रेडियो में उनका गाना सुनता आया हूँ बचपन से। और मुझे क्या मालूम कि मैं भी कभी सिंगर बनूंगा और ऐसा भी दिन आएगा कि मैं लता जी को रूबरू देख पाऊंगा और उनके साथ गाना गाना, तो ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ।
वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम होंगे जुदा। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई चाय जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया।
उदित नारायण ने आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स के लिए आवाज दी।
कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले वो ढोलना। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है चन चन चुम चुम। दिल ने ये कहा है दिल से,
उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर नदीम श्रवण, आरजी बर्मन, अनु मलिक, जतिन ललित, हिमेश रेशमिया और एआर रहमान के साथ भी काम किया।
जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो तुम।
यूं तो उनके गाए हुए तकरीबन तमाम गाने कामयाब रहे लेकिन कुछ गाने जबरदस्त हिट रहे।
रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। हम तुम्हारे तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे तुम्हारे सनम।
इनमें फिल्म लगान, ताल, यलगार, अकेले तुम अकेले हम, बीवी नंबर वन और कुछ कुछ होता है शामिल है।
मोरी छोरी मान भी ले बात मोरी, मैंने प्यार तुझसे है किया, ओ तेरे बिन जिया तो क्या जिया।
उदित नारायण आजकल ज्यादा प्लेबैक सिंगिंग तो नहीं कर रहे लेकिन टीवी पर कई रियलिटी शोज में देखे जाते हैं। का बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी। अभी आप सुन रहे थे बॉलीवुड राउंड अप, तरतीब पेशकश नुसरत जहां की थी। बीबीसी उर्दू .com पर हमारी सुर्खी वही है इमरान फारूक कत्ल केस में। और जल्दी चलते आपको ये बता दें जल्दी से कि इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भी यही खबर है कि एम क्यू एम के कायद अल्ताफ हुसैन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये हमारी पहली शह सुर्खी है। सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज एडिटर थे सकलेन इमाम और प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन। स्टूडियो मैनेजर्स के फराइज अंजाम दिए लंदन में मार्को ओरिएंटो ने और इस्लामाबाद में हमारे साथ रहे आमिर सिद्दीक। माहवारा सफदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दीजिए और आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा।
امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکی عوام کیلیفورنیا حملے سے خوفزدہ نہیں ہوں گی. ادھر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کہتی ہے کہ سان برنارڈینو کے سماجی مرکز پر حملہ کرنے والے ان کے پیروکار تھے. موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس میں جاری بین الاقوامی کانفرنس کے شرکاء نے عالمی حدت پر قابو پانے سے متعلق مجوزہ منصوبے کا خاکہ تیار کر لیا ہے. پاکستان میں صوبہ پنجاب کے 12 اور صوبہ سندھ میں کراچی کے 6 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے 3rd اور آخری مرحلے میں پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. آذربائیجان میں زیر سمندر تیل نکالنے والے ایک آئل پلیٹ فارم میں آگ لگنے سے لاپتہ ہو جانے والے 30 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. عراق کی حکومت نے شمالی شہر موصل کے قریبی علاقے میں ترک فوج کی موجودگی کو عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی فوج واپس بلائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.